السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الحدید. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. سورہ حدید مدنی سورت ہے، 29 آیات ہے، 5 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. اس کا اگر ہم کتابی ربط دیکھیں سورہ حدید کا، پچھلی سورت واقعہ میں ہم نے جو سابقون اور اصحاب الیمین کا ذکر پڑھا تھا، اجر و ثواب کا ذکر تھا، یہاں پر سورہ حدید میں ان کے اوصاف یعنی ان کی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں کہ وہ اصحاب الیمین اور وہ سابقون کون ہوتے ہیں اور کن صفات کے حامل ہوتے ہیں. سب سے پہلا تو بتایا گیا، سب سے پہلی صفت ان کی جو بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کامل ایمان، دل کھول کر انفاق کرتے ہیں، دشمنوں سے یعنی جو بھی اسلام کے دشمن ہیں ان سے جہاد کرتے ہیں، اور عدل اور انصاف کے قیام کو یقینی بناتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی سورت، سورت مجادلہ ہے، اس میں دراصل اسلامی ریاست کے جو اندرونی دشمن ہوتے ہیں یعنی منافقین، ان سے جہاد یا ان کی پہچان کی ہدایت کی گئی ہے. سورہ حدید سورہ حدیبیہ سے پہلے 5 یا 6 ہجری میں نازل ہوئی، جب مسلمانوں کو اہل کفر سے جانی جہاد کے ساتھ ساتھ مالی جہاد کی سخت ضرورت تھی. اس لیے سورت میں جہاد بالحدید یعنی جہاد بالسیف کے ساتھ ساتھ جہاد بالمال یعنی انفاق کی پرزور اپیل کی گئی ہے. کتابی ترتیب کے اعتبار سے پہلے سورہ حدید ہے، پھر مجادلہ، پھر حشر ہے، اور پھر ممتحنہ. لیکن جو نزولی ترتیب ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، تو اس کے اعتبار سے پہلے سورہ حشر ہے جو ربیع الاول 4 ہجری میں، پھر سورہ حدید ہے 5 ہجری کے شروع میں، اور پھر سورہ مجادلہ ہے جو جنگ احزاب کے بعد 5 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی، اور پھر سورہ ممتحنہ ہے جو کہ فتح مکہ سے پہلے غالباً 8 ہجری میں نازل ہوئی ہے. اس کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور ایمان کا ذکر ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، پھر انفاق کا مطالبہ ہے، اور اس کے بعد جہاد و قتال کا مطالبہ ہے، اور آخر میں عدل اور انصاف کے قیام کی دعوت دی گئی ہے، جو کہ تمام رسولوں کا مقصد رہا ہے دعوت کا. یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک عقیدہ توحید جب تک صحیح نہ ہو، تب تک کہ انسان اللہ کی ذات پر نہ یقین رکھ سکتا ہے نہ صفات پر. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو جب تک نہیں جانیں گے، تب تک کہ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو ہم جانیں گے، تو ہمارا ایمان پختہ ہوگا، یقین پختہ ہوگا، جہاد کے لیے بھی ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، مال سے جہاد کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جہاد بھی سیف ہوگا، تبھی ایک عادلانہ نظام قائم ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں. تو سورہ حدید میں دراصل یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو انسان کو ان تمام چیزوں سے روکتی ہیں، اس کو نیکی کی طرف آنے نہیں دیتی ہیں. تو اس میں وہ رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کو نیکی کی راہ میں پیش آتی ہیں، جیسے کہ کامل ایمان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اللہ تعالیٰ کی صفات سے لا علمی ہے. یعنی انسان کو کامل ایمان اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانے. دوسرا، انفاق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بخیلی اور دنیا کی محبت ہے. تو جب تک کہ دنیا کی محبت دل سے نہیں نکلے گی، بخیلی نہیں ہوگی، یعنی بخیلی کو دل سے نہیں نکالیں گے، تب تک کہ انفاق نہیں ہو سکتا. اور جہاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ رہبانیت ہے. غاروں میں اور مسجدوں میں جا کر بیٹھ جانا، حجروں میں، اور دنیا کا مقابلہ نہ کرنا. تو اسی لیے ان میں تمام ان رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا ہے سورت میں، جو کہ انسان کو اللہ کی راہ میں پیش آتی ہیں، اور جو اسے نیکی کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست اور دانا ہے، سبحان اللہ، حکمت والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح زبان حال سے بھی ہو سکتی ہے اور قال سے بھی، یعنی زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز، چاہے وہ پہاڑ ہوں جو کہ جمے ہوئے ہیں، یا پیڑ پودے ہوں، یا حیوانات، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے جتنی چیزیں، تو وہ سب یہ ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ یہ واقعی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی جگہ جو کام ان کے سپرد کیا گیا ہے وہ کام اپنا انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو نشانیاں، ان کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب کس قدر زور آور ہے، وہ عزیز ہے، وہ زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ اس نے جو بھی چیز پیدا کی ہے کمال حکمت سے پیدا کی ہے، جس مقصد کے لیے بنائی گئی وہ چیز وہ اپنا مقصد ضرور پورا کر رہی ہے۔ اور جو لوگ اپنی زبان سے تسبیح کر رہے ہیں، وہ تو ہم سب جانتے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، کیونکہ یہ تو اپنے ظاہر سے یہ بتا رہے ہیں یہ چیزیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ساری چیزیں تسبیح کر بھی رہی ہوں لیکن ہم کو ان کی تسبیح سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن وہ لوگ اپنی تسبیح کا طریقہ جانتے ہیں، جیسے کہ سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا کلن قد علیم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہر کوئی اپنی تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ تو ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں، خواہ وہ تکوینی ہوں یا شرعی ہوں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اور یہ جو سبحہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، ہر وقت اس کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ تو چونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ زبردست ہے، تو لہذا اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز اس کی اطاعت کرے، کوئی بھی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے، جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اس کی ساری ہدایت حکمت پر مبنی ہے، اس کی کسی کام میں کوئی ذرا سی کمی نہیں پائی جاتی، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی زندگی اور موت کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ رب وہی ہو سکتا ہے جہاں پر جس طرح سے رب کا تعارف کروایا گیا ہے، موت سے زندگی اور زندگی سے موت دینا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر وقت کا کرشمہ ہے۔ اور یہ طریقہ کار صرف حیوانات ہی میں نہیں، بلکہ نباتات میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی بھی زندگی اور موت جاری اور ساری ہے، پہلے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں سب اسی کا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، کیونکہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ تسبیح، جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، جو پچھلی سورت تھی اس کا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح پر ہوا تھا، اور یہاں پر بھی تسبیح سے شروع کی گئی ہے بات کو، تسبیح سے آیت کو شروع کیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے، کہ پہاڑ شجر ہر کوئی ان کا ساتھ دیتا تھا۔ اور پھر یہاں پر کیوں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، کیوں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، کیونکہ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ پوری قدرت کا مالک وہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صورتیں ایسی ہیں، بعض قرآن میں ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف بیان کی گئی ہے۔ سب سے بڑھ کر تو آیت الکرسی ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ سورہ حشر ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور سورہ حدید ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا گلدستہ کہا جاتا ہے اس کو، کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی ہے، پھر اس کے کچھ نام بیان کیے گئے، کہ ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ یعنی جب کائنات کی کوئی چیز موجود نہ تھی، اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود تھا، اور جب کائنات کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی، سب فنا ہو جائیں گے، اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود رہے گا۔ ظاہر اس لحاظ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ساری چیزیں کائنات کی پیدا کی ہیں۔ جہاں پر بھی ہم دنیا میں ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جنہیں دیکھ کر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے کہ ہمارا وہ رب کیسا ہے جس نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو وہی اول ہے، یعنی اس سے پہلے کچھ نہ تھا، وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی، وہی ظاہر ہے، یعنی وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں، وہی باطن ہے، یعنی باطن کی ساری باتوں کو صرف وہی جانتا ہے یا لوگوں کی نظروں اور عقلوں سے مخفی ہے۔ پھر یہاں پر یہ جو اول اور آخر کا لفظ آیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں حدیث میں ذکر ملتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی۔ مسند میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ ہلکا سا تھوڑا تھوڑا فرق ہے کچھ دعاؤں میں، جو مسند احمد میں ایک دعا ہے اور مسلم میں بھی جو دعا آتی ہے اس میں بھی تھوڑا سا کچھ فرق ہے۔ ہم دونوں بھی دعائیں دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں صحیح مسلم میں کتاب الذکر اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو پڑھنے کی تاکید کی تھی، وہ دعا میں ہم کو یہ الفاظ ملتے ہیں: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر۔ اس میں ادائیگی قرض کے لیے بھی ایک مسنون دعا ہے سمجھے، اور ایک جو دوسری دعا ہم کو ملتی ہے اسی سے ملتی جلتی: انت الاول فلیس قبل کا شیئن و انت الاخر فلیس بعد کا شیئن و انت الظاہر فلیس فوق کا شیئن و انت الباطن فلیس دون کا شیئن، کہ تو ہی پہلا ہے، کوئی تجھ سے پہلے نہیں، تو ہی آخر ہے، کوئی تیرے بعد نہیں، تو ہی ظاہر ہے، کوئی تجھ سے اوپر نہیں، تو ہی باطن ہے، کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ تو انسان کی عقل اللہ تعالیٰ کی صفات کا نہ احاطہ کر سکتی ہے نہ ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہم کو جو اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی ہیں اور جو دعائیں ہم کو بتائی ہیں، ہم صرف یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ سبحان اللہ، ہمارا رب بہت عظیم ہے۔ اور پھر یہاں پر جو الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں، تو اس کو ایک بار پھر اور دیکھ لیجیے آپ، تاکہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے کہ وہی اول ہے، یعنی اس سے پہلے کچھ نہ تھا، وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی، وہی ظاہر ہے، یعنی وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں، وہی باطن ہے، یعنی باطن کی ساری باتوں کو صرف وہی جانتا ہے، یہ لوگوں کی نظروں اور عقلوں سے مخفی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ فتح القدیر میں انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر مستوی ہوا، اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ یہ جو آیت آئی ہیں اس کا کچھ مفہوم تو ہم سورہ آراف میں پڑھ چکے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ اور کیا کچھ چڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہم سب جانتے ہیں، جو پاکیزہ کلمات ہیں، دعائیں ہیں، نیک اعمال ہیں، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اوپر چڑھتے ہیں۔ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کا ذکر بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ زمین میں جو چیزیں داخل ہوتی ہیں، یعنی بارش کا پانی ہے، ہر قسم کی نباتات ہے، غلوں اور درختوں کے بیج ہیں، تو ایک ایک دانے سے، ایک ایک بیج سے اللہ تعالیٰ واقف ہے کہ وہ کہاں ڈالا گیا، کتنے عرصے بعد اسے زمین سے نکلنا ہے۔ پھر جو مردہ جسم ہے وہ زمین کے اندر جاتے ہیں، جو زمین میں دفن کیے جاتے ہیں، پھر زمین سے نکلنے والی اشیاء اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ غلے، میوے، درخت، یہ سب کچھ ہیں۔ تو زمین میں جو کچھ جاتا ہے اور زمین سے جو کچھ نکلتا ہے اس کی بھی اس کو خبر ہے، اسے سب معلوم ہے کون سی دھاتیں کہاں کہاں چھپی ہیں یا کہاں کہاں کیا کیا خزانے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ پھر وہ جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ کون کتنی روزی پانے والا ہے، کس کو کیا چیز درکار ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، کتنا رزق، کس مقدار میں رزق نکلے گا اور کتنا کچھ پانی برسے گا۔ تو زمین کے اندر کے سارے خزانے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ پھر زمین پر اترنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، بارش ہے، ملائکہ ہے، وحی ہے، یا پھر شیاطین بھی اپنے ساتھیوں پر اترتے ہیں، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ اور چڑھنے والی جو چیزیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کے جو آبی بخارات ہیں وہ اوپر جاتے ہیں، یعنی بخارات کی شکل میں پانی اوپر جاتا ہے پھر واپس برستا ہے۔ ملائکہ ہیں، روحیں ہیں، لوگوں کے اعمال ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس چڑھتی ہیں اس کی بھی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملات سے، جو معمولی سے معمولی بھی ہوں، سب سے واقف ہے۔ سبحان اللہ، کیسا ہمارا رب ہے اور کیسی اس کی صفات ہے، آپ سوچیں۔ اب جس رب کی صفات یہ ہو تو آپ بتائیے کہ کیا کوئی چیز اس سے چھپی رہ سکتی ہے، یا کوئی اپنے معاملات یا اپنے خیالات اس سے چھپا سکتا ہے؟ تو جب وہ دلوں کے خیالات تک جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، تو بھلا کوئی انسان کیسے پھر اپنے رب کے ساتھ خیانت کر سکتا ہے؟ جب ہمارے رب کی صفات یہ ہیں تو آپ بتائیے کہ رب سے چھپ کر کہیں کوئی کام کیا جا سکتا ہے؟ بھلا نہیں۔ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے تمام مخفی اشیاء کے خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں اور جو کچھ دریاؤں میں ہے۔ کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ سبحان اللہ، سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو جو کچھ چڑھتا ہے، جو کچھ اترتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں جیسے کہ آتا ہے کہ فرشتے انسانوں کے جو عمل لے کر چڑھتے ہیں، اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جو تمام چیزوں کا مالک وہی ہے، اور وہی دن میں سے رات اور رات میں سے دن کو لے آتا ہے، تمام فیصلے، تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ تمام چیزوں کا مالک وہی ہے، وہ جس طرح چاہتے ہیں ان میں تصرف فرماتا ہے، اس کے حکم اور تصرف سے کبھی رات لمبی، کبھی دن چھوٹا، اور کبھی اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ جب تک کہ اللہ کی صفات کا ہمیں علم نہیں ہوگا، ہمارا رب جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ہم کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں کہ اتنا ہیوج آسمان ہے، بغیر ستونوں کے یہ آسمان قائم ہے۔ پھر پہاڑوں کو کبھی آپ دیکھیں تو اس آسمان اور پہاڑوں کو سوچیں، اور پھر اس کے بعد اپنی حیثیت کو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے سامنے ہماری حیثیت تو ایک ذرے کسی ہوتی ہے، یا اس سے بھی کم تر۔ تو بھلا انسان کو کہاں یہ زیب دے سکتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے منہ موڑے، یا اس کی شکر گزاری نہ کرے، یا اس کے آگے نہ جھکے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا گلدستہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیسا رب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کروایا گیا ہے کہ تم سوچو تو صحیح کہ تمہارا رب کیسا ہے، تم اس کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرو۔ تو کیا اس رب سے بچ کر یا اس کی نافرمانی کر کر کہیں بھاگا جا سکتا ہے، جبکہ سب کچھ اسی رب کے اختیار میں ہے؟ وہ ہر ایک کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، چاہے تو پکڑ لے، چاہے تو چھوڑ دے۔ تو پھر رجوع بھی اسی کی طرف کیوں نہ کیا جائے، کیونکہ آخر کار لوٹنا تو اسی کی طرف ہے، تو دنیا میں ہی اس کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ پھر ایک اور بات یہاں پر جائیے کہ وہ ماکم اینما کنتم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ کہنا درست نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت جو ہے علم، کہ وہ العلیم ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ۔ دنیا کے لوگ کہیں پر بھی گھومیں پھریں، دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر ایک کے تمام حرکات کی، سکنات کی، اقوال افعال کی، سب کی خبر ہے، وہ ہر ایک کی خبر رکھتا ہے۔ انسان کچھ بھی کر لے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا، نہ اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ سے چھپا سکتا ہے، نہ اپنے اقوال کو، اور نہ اپنے دل میں آنے والے خیالات کو۔ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس بات کو جانتا ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. اب یہاں پر پہلے تو ایمان لانے کی بات آئی کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں ہی سے خطاب ہے کہ یعنی مزید ایمان لاؤ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کی گنوائی گئی ہیں تو. اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے لیے ہے یا مشرکین کے لیے ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور وہ انفقو اور خرچ کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں ہی سے کہا گیا ہو کیونکہ انفقو کا ذکر آ رہا ہے کہ خرچ کرو. تو یہاں پر خرچ کرنے سے مراد دراصل جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں, یعنی دین کے تعلق سے, دین کے معاملے میں, دین کی راہ میں جو کچھ بھی ہمیں خرچ کرنا پڑے, تو وہ یہاں پر اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ جو لوگ کفر کو بلند کرنے کے لیے, کفر کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے مال خرچ کرتے ہیں, تو اے مومنو تم اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرو. اور یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے, خلیفہ ہم سب جانتے ہیں کہ نائب کا معنی دیتا ہے, یعنی خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں کہ نائب, ذمہ دار, یعنی پوری طرح سے وہ مالک نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں اس کو فالو کرنے کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے تمہارے اختیار میں جو مال دیا ہے تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیچھے نہ ہٹو, تمہاری جان نہ جائے, کیونکہ سب کچھ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. ایک حدیث میں مال خرچ کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاں ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو پوچھا بکری میں سے کیا باقی رہا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا, ما بقی الا کتفھا, ایک شانے کے سوا کچھ نہیں بچا. فرمایا, بقی کلھا غیر کتفھا. تو آپ نے فرمایا کہ ایک شانے کے سوا ساری بکری بچ گئی, یعنی جو کچھ اللہ کی راہ میں صرف ہوا وہی دراصل باقی رہ گیا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ فرمایا, ان تصدق و انت صحیح شحیح تخش الفقر و تعمل الغنا ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح تندرست ہو, مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کما لینے کی امید رکھتا ہو. اس وقت کا انتظار نہ کر کے جب جان نکلنے لگے تو کہے کہ یہ فلاں کو دیا جائے اور یہ فلاں کو, اس وقت تو یہ مال فلاں کو جانا ہی جانا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, مسلم ہی کی حدیث ہے, کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, یقول ابن آدم مالی مالی وحلک من مالک الا ما اکلت ففنیت, کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال, حالانکہ تیرے مال میں سے تیرا حصہ اس کے سوا کیا ہے جو تُو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہاں پر مال خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور کہا گیا کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے, حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو. یہاں پر کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ عہد سے مراد دراصل وہ عہد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی صورت میں لیا کرتے تھے صحابہ کرام سے, کہ خوشی اور ناخوشی ہر حالت میں اطاعت کرنی ہے. اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر بیعت سے مراد دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا تھا تمام انسانوں سے, یعنی جب انہیں آدم کے پشت سے نکالا تھا, جو عہد الست کہلاتا ہے جس کا ذکر سورہ آراف میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب رسول تمہیں اللہ اور اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے, اگر تم واقعی ماننے والے ہو تو پھر اس کو پورا کرو. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم. وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ دونوں ہی سے اللہ نے اچھے وعدے فرمائے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. جیسے کہ ہم نے ابھی پہلے ہی پڑھا تھا کہ بار بار سورہ حدید میں آپ کو انفاق پر پڑھنے کے بارے میں ملے گا کہ انفاق پر زور دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ دین اسٹیبلشڈ ہو ہی نہیں سکتا، دین سربلند ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہر چیز کی قربانی نہ دی جائے. ہم لوگ کیا سمجھتے کہ اچھا صرف جان دے دی بس کافی ہے، مال دینے کی ہم کو ضرورت نہیں. ہم خود سے کر رہے ہیں نا، والنٹیئر کر رہے ہیں ہم دین کے لیے اپنے آپ کو، تب ہم کو بھلا پیسہ دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو انفاق کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ سوچے کہ یہی بات ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ سوچ لیتے کہ اچھا ہم تو خود اپنے آپ کو لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، جہاد میں بھی جا رہے ہیں، ہمیں مال خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو آپ بتائیں کہ آج دین اس طرح سے ہم تک پہنچتا؟ ان لوگوں نے جانوں سے بھی قربانی دی، مالوں سے بھی قربانی دی، اپنی جان لگائی، مال لگائے، سب کچھ لگا دیا، وقت بھی لگایا. آج ہمارا معاملہ کیا کہ جب ہم اپنے آپ کو والنٹیئرلی پیش کرتے ہیں دین کے لیے تو ہم کہتے کہ اچھا بس ہمیں اب انفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیوں انفاق کریں، ہم نے اپنے آپ کو جو پیش کر دیا ہے. تو ایسے سے کام نہیں چلے گا، اور ایسے سے دین سربلند نہیں ہو سکتا، بلکہ دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینا پڑتا ہے. پھر یہاں پر جو خاص بات کہی گئی کہ جنہوں نے پہلے فتح سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا، جہاد کیا، تو وہ بالکل الگ ہی لوگ ہیں، ان کا درجہ بہت بڑا ہے. جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اس درجے کو اور اس مقام کو نہیں پا سکتے. جیسے کہ وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں کچھ تھوڑی سی ناچاکی ہو گئی، کچھ بات چیت ہو گئی، بحث و مباحثہ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ کہہ دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ ناراض ہوئے اور آپ کہنے لگے کہ میرے ان صحابہ کو کوئی کچھ نہ کہے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا اور ہجرت کی. اب اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرتا ہے تو میرے ان صحابہ کا درجہ نہیں پا سکتا جنہوں نے فتح سے پہلے تھوڑا سا خرچ کیا تھا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں جو سابقون الاولون ہوتے ہیں ان کی قربانیاں بالکل ڈفرینٹ، بالکل مختلف ہوتی ہیں. جب کچھ ملنے کی امید نہیں ہوتی، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، کہ کیا ان کو امید تھی ملنے کی؟ جب وہ غلاموں کو کثرت سے آزاد کر رہے تھے، اپنا سارا مال، سارا سرمایہ انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے لگا دیا، اور بدلے میں انہوں نے کبھی یہ نہیں مانگا نہ چاہا. اور اس وقت تو کوئی مانگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت تو مسلمانوں کی حالت بہت مشکل میں تھے. مسلمان قسم پرسی کی حالت تھی مسلمانوں کی. مدینہ آنے کے بعد بھی تقریباً 6 سال 7 سال تک مسلمان بہت زیادہ غربت کی زندگی گزارتے رہے، بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا ان کا. تو ان لوگوں کو اپنے مال کے کوئی ملنے کی امید نہیں تھی کہ ان کو واپس مل جائے گا. یہ بے دھڑک بے دریغ خرچ کرتے رہے اللہ کی راہ میں. تو ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنا کہتے کہ اچھا آج دین کیوں اس طرح سے مغلوب ہے، آج مسلمان کیوں مغلوب ہے، کیوں بے عزت کیے جا رہے ہیں، آج دین پر اتنی مشکلات کیوں آئی ہوئی ہیں. تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. بعض وقت ہم پیسہ دے دیتے اور کہتے کہ یہ لو جاؤ اور جو کرنا ہے کرو. ہم اپنا آپ نہیں دے سکتے، ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے، ہمارا بزنس بہت اہم ہے، ہمارے گھریلو کام بہت زیادہ ہیں، تو ہم صرف پیسہ دے کر لوگوں کو ترخوا دیتے ہیں اور خود اپنی جان سے اپنی محنت سے کچھ کرنا نہیں چاہتے دین کے لیے. اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، لیکن اپنا پیسہ نہیں نکالتے، انفاق نہیں کرتے. تو اسی لیے تو پھر وہ نتائج آج سمجھ میں نہیں آ رہے نا، سامنے نہیں آ رہے ہیں. اگر ہم اپنا جان مال سب کچھ لگا دیتے، سب کچھ کھپا دیتے، تو یقین جانے کے نتیجے آج بالکل مختلف ہوتے، نتائج بالکل الگ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کیونکہ زمین اور آسمان کی میراث کا مالک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. حدیث میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہم کو ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم چستی اور سستی ہر حال میں سماع و اطاعت پر قائم رہیں گے، خوشحالی اور تنگ حالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے منع کریں گے، اللہ کی خاطر حق بات کہیں گے اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. مسند احمد میں یہ روایت ہم کو ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں خرچ کریں گے، ہمیشہ سمعنا و اطعنا کہیں گے، اطاعت اللہ کے رسول کی، اللہ تعالیٰ کی، اور سننا اور بس کہا ماننا، اور ہر حال میں خرچ کرنا، اور نیکی کا کام کرتے رہنا، اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہنا، اور برائیوں سے منع کرنا. یہ تھا مسلمان کا اصل کام، یہ تھی مسلمان کی اصل ذمہ داری. لیکن ہم سب جانتے کہ آج سب نے اس ذمہ داری کو فراموش کر دیا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے، ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے کوئی رشتہ دار تھے، یا عمر رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے پناہ دی تھی، اور یہ وہی لوگ تھے جو کہ صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ، جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے، اور مسلمانوں سے انہوں نے ایک تو کمپرومائز جو کیا تھا اس بنا پر کیا تھا کہ ساری شرطیں انہوں نے اپنی خود کی منوائی تھی، مسلمانوں کی نہیں مانی تھی۔ تو اسی میں کہ ایک شخص تھے سردار، جب مکہ فتح ہو گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ اب یہ بڑے بڑے سرداران قریش تھے، یہ بعد میں جو مسلمان ہو گئے، تو یہ لوگ آپس میں ایک دن بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، سارے سرداران قریش تھے اس میں جو کہ اب مسلمان ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ تم نے دیکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے اور ہمارا کیا مقام ہے، ہمیں کس طرح سے سب سے آخر میں جگہ دی جاتی ہے، سب سے آخر میں ہم کو بٹھایا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو ہمیں جگہ بھی نہیں ملتی۔ تو دوسرا شخص کہنے لگا کہ ہم کو اسی بات پر صبر کرنا پڑے گا، کیوں؟ کیونکہ ہم ایمان لانے میں بھی ہمیشہ سب سے پیچھے رہے، سب سے آخر میں ہم نے ایمان قبول کیا، اور ہم شروع میں اسلام کی دشمنی میں سب سے پیش پیش رہے تھے۔ جو درجات دنیا میں بھی وہی والا معاملہ ہے کہ جو شروع میں قربانیاں دیتے ہیں ان کا درجہ بالکل مختلف ہوتا ہے، ان کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ آپ دیکھیں کہ ہم کو بھی یہاں سبق کیا سیکھنا ہے، سبق کیا لینا ہے کہ ہم آگے بڑھ چڑھ کر قربانی کی سطح پر جینا سیکھیں۔ ہم نے آج ہمارا معاملہ کیا کہ ہم ہر کام، ہر قربانی والے کام دوسرے پر ڈال دیتے ہیں، اپنے بازو والے پر، کہ اچھا یہ سارے جو محنت کے کام ہیں، قربانی والے کام ہیں، یہ سب میرا، یہ فلاں 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 کریں گے، میں آرام سے کرسی پر بیٹھی رہوں، میں صرف بیٹھے بیٹھے آرڈر دیتی رہوں، یا میں صرف وہ کام کروں جو کہ جس میں کہتے نا کہ مجھے دھکا تک نہ لگے، میرے آرام میں خلل نہ آئے، میری زندگی ڈسٹرب نہ ہو۔ اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں بس اپنی جگہ بیٹھی رہوں یا اپنی جگہ بیٹھا رہوں اور یہ کام خود بخود ہو جائے اور نام میرا ہو جائے۔ تو بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ منافقین یہی چاہتے تھے، منافقین کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم نے بس ہمارے دل میں شاید سوچ لیا ہے، یا ہم نے کر لیا ہے دل میں سوچا تو ہم کو اس پر بڑے بڑے انعامات ضرور ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمٹمنٹ دیکھی جاتی ہے، قربانی دیکھی جاتی ہے، یعنی کس نیت کے ساتھ قربانی دی تھی وہ تک دیکھا جاتا ہے، نیت کے بھی مطابق اجر ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں پر جو زبانی کلامی گفتگو جو ہوتی ہے، یا زبانی کلامی جو کمٹمنٹس ہوتے ہیں صرف دل رکھنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، میں خود اپنے بارے میں سوچوں کہ میں کس لیول پر زندگی گزار رہی ہوں، قربانی کی سطح پر یا فیسلٹیز حاصل کرنے کی سطح پر۔ آج ہمارا سب کا معاملہ یہی ہو گیا، یقین جانے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے مین کرسی دے دی جائے، مین اس کو جو آرڈر دینے والی جاب دے دی جائے، اور باقی سارے چھوٹے موٹے کام کوئی اور کرے، اور ایک ہی پھلانگ میں لوگ اوپر پہنچنا چاہتے ہیں ایک ہی جس لگا کر۔ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں جو بھی چیز ملتی ہے محنت سے، مشقت سے، جو بھی صحابہ کرام تھے، جب ہم سب جانتے کہ جب دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ اسلام میں فتوحات بہت ہونے لگی اور مال غنیمت کثرت سے آنے لگا، تو ہمیشہ جو اہل بدر ہوا کرتے تھے ان کا حصہ سب سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ اہل بدر کا حصہ زیادہ کیوں ملتا؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو لگایا تھا جب ان کو کچھ بھی ملنے کی امید نہیں تھی، ان کا خلوص، ان کی نیت، آپ دیکھیں کہ ان کے اس نیت اور خلوص کا بدلہ ان کو دنیا میں بھی ڈھیروں ڈھیر ملا، اور آخرت میں تو ہے ہی ان کا بدلہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، کہا رہتا کہ کثرت سے ان کے پاس دولت تھی، یعنی کوئی گنتی نہیں تھی دولت کی۔ ان کی بیویوں کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا اس قدر سونا ملا ان کی بیویوں کو کہ وہ توڑے سے توڑا نہیں جا رہا تھا سونا۔ تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ یعنی جو ون تھرڈ مال کی انسان جو وصیت کر سکتا ہے، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مال میں سے جو میں وصیت کر سکتا ہوں تو تمام بدری صحابہ کو اتنا اور اتنا اور اتنا جو ہے معاوضہ دیا جائے، اتنے دینار دیے جائیں۔ اور تمام بدری صحابہ نے چونکہ ان کی وصیت ہی لہٰذا اس کو بخوشی قبول کیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے ہم کو، لیکن پہلے نیت کا خلوص ضروری ہے اور کمٹمنٹ ضروری ہے، قربانی دینا ضروری ہے۔ بغیر قربانی کے دیکھیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھیں کہ آج اگر ہم چاہتے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو، مسلمان سربلند ہو، ان کی عزت ہو، تو اس کے لیے پھر ہم کو قربانی دینی پڑے گی، اور اس میں سب سے پہلے اپنا آپ، اپنا وقت، اپنا ٹیلنٹ، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ لگانا پڑے گا۔ جب تک ہم یہ مالی بدنی قربانیاں نہیں دیں گے یقین جانیے اسلام کو وہ عزت اور غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا. اس کے لیے وہی ہمیں کام کرنا پڑے گا جو صحابہ کرام نے کام کیا تھا. تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے مراد ہی یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ ایمان لا کر اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دینا اور اللہ تعالیٰ کے کیے گئے یا دیے گئے وعدوں کو صحیح سمجھنا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدے اس میں کیے ہیں قرآن میں اس کا یقین ہوگا تبھی تو انسان قربانیاں دے گا نا. جیسے مجھے یقین ہے, مجھے معلوم ہے کہ اچھا میں اگر آج کچھ اپنا بزنس میں پیسے لگاتی ہوں فلاں بزنس میں تو مجھے کل اس کا ریٹرن جو ہے ڈبل ملے گا, دگنا ملے گا. مجھے یقین ہوگا تبھی تو میں اپنا سرمایہ لگاؤں گی نا وہاں پر. تو مجھے بھی یہ اپنی زندگی کا سرمایہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس وہ سب کچھ مجھے لگا دینا ہے, تبھی مجھے یہ ریٹرن واپس ملے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرق بتا دیا کہ ایکچولی جو شروع میں ایمان لائے تھے ان کا درجہ اعظم بڑا درجہ ہے, اور جنہوں نے شروع میں خرچ کیا ان کا بھی درجہ بڑا ہے. اور وعدے دونوں کے ساتھ ہے, اچھا وعدہ دونوں کے ساتھ ہے. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی صحابہ تھے دیکھا جائے تو سارے صحابی ایمان والے تھے, سب کو اجر ملے گا. لیکن کچھ کے درجات بہت بلند ہیں, کچھ کے درجات ہو سکتا ہے تھوڑے کم ہو, لیکن ہے سب صحابہ. ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, وعدے دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھے کیے ہیں, دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہاں پر ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر صحابی کا درجہ ایک جیسا نہیں تھا. تھے تو سب صحابہ ہی اور سارے ہی صحابہ اچھے تھے ایمان اور اخلاق کے لحاظ سے, لیکن کچھ کے درجات بہت بلند تھے, کچھ کے درجات کچھ کم تھے. اور یہاں پر فتح سے مراد یا تو صلح حدیبیہ ہے یا فتح مکہ ہے. یعنی جو لوگ فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے, اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت زیادہ کمزور تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یا جہاد میں حصہ لینا دراصل بہت مشکل کام تھا, بڑے دلگردے کا کام تھا. یہ کہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا, دشمنوں کا زور بہت زیادہ تھا, لیکن جیسے ہی مکہ فتح ہوا صورتحال بالکل بدل گئی. مسلمان ہر طرح سے آگے بڑھتے گئے, قوت میں بھی, تعداد میں بھی, مالی حالت بھی پہلے سے اچھی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ادوار کے جو مسلمان تھے, جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہجرت کی اور جہاد کیا, یہ جو صلح حدیبیہ کے بعد جنہوں نے ہجرت کی جہاد کیا, تو دونوں کا درجہ برابر نہیں ہے, لیکن اجر دونوں کو ملے گا. کیونکہ پہلے جو لوگوں نے جو انفاق کیا وہ زیادہ مشکل کام تھا, اس وقت حالت بہت مشکل تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ سابقون الاولون ہوتے ہیں, نیکیوں میں جو آگے بڑھتے ہیں, ان کو مقدم رکھنا چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام امت جو کہ اہل سنت جتنے بھی جو صحیح مسلمان ہیں وہ سب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے بہتر درجہ, سب سے بڑھ کر درجہ دیتے ہیں انبیاء کے بعد. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے مسلمان وہی ہیں, سب سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والے بھی وہی ہیں, پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بھی پہلے شخص وہی ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ابوبکر صدیق کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کیا, اور اسی بنا پر صحابہ کرام نے ان کو خلافت کا ذمہ دار قرار دیا, اور اسی لیے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں وہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. تو اب یہاں پر ان آیت میں دراصل یہ بات تو فرما دی گئی ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان یعنی جو سابقون الاولون ہے اس میں تھوڑا بہت فرق تو ضرور ہے, لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے یا اخلاق میں وہ لوگ گئے گزرے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ سب کا اخلاق کردار بہت بہترین ہے, لیکن درجات کچھ کسی کے کم ہو سکتے ہیں, کسی کے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو یہ سوچ رکھنا یا یہ ذہن میں سوچنا کہ نعوذ باللہ کچھ لوگ کسی کی مخالفت میں یا تو حضرت علی سے رضی اللہ عنہ سے کم محبت رکھتے ہیں, کچھ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کم محبت رکھتے ہیں, یا معاویہ رضی اللہ عنہ یا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں, تو یہ چیز غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ پر سب و شتم نہ کرو, یعنی انہیں گالی گلوچ نہ دو یا برے بھلے الفاظ سے یاد نہ کرو. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد بلکہ نصف مد کے برابر بھی نہیں ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب آگے جو آیت آ رہی ہے وہ بھی انفاقی کی بات ہے, اور اس میں قرض کی بات کی گئی, قرض حسنہ کی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض دے, اچھا قرض, تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے, اور اس کے لیے بہترین اجر ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ کی شان بے نیازی یہاں پر نظر آتی ہے. سبحان اللہ, کہ سب کچھ دیا گیا اسی کا ہے, مال جان سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے, پھر بھی وہ ہم سے اپنے ہی دیے ہوئے مال کو واپس لیتے وقت کہتا ہے کہ جو اللہ کو قرض دے. یعنی مال بھی اس کا ہے، جان بھی اس کی دی ہوئی ہے، اور اگر ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اس کو قرض سمجھ کر لیتا ہے، اور پھر اس کو اس قرض کو وہ کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا جب انسان اس کا سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگا۔ تو دیکھا جائے تو سورہ حدید میں زیادہ تر انفاق پر زور دیا گیا ہے، اور قرض حسنہ سے مراد ہر وہ مال ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے اس کے احکام کے مطابق خرچ کیا جائے اور اسی کی راہ میں خرچ کیا جائے، خواہ وہ کوئی صدقہ ہو یعنی زکوٰۃ ہو، یا کوئی نفلی صدقہ ہو یا صدقات ہوں، کچھ بھی ہوں، یا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، یا اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے کیا جائے، یا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو دور کر دیا جائے یعنی اس کی ضرورت پوری کر دی جائے۔ اس کے بارے میں اسکالرز جو کہتے ہیں کہ جب صدقہ دے انسان یا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کو چند چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، کہ پہلی بات تو یہ کہ حلال کمائی سے خرچ کیا جائے کیونکہ حرام کمائی سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، دوسرا صدقے میں ناقص مال نہ دے یعنی اچھا مال دے، کوئی کمی بیشی والا مال نہ دے، پھر اس وقت صدقہ کرے جب خود بھی اسے ضرورت ہو اس کی، جیسے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا، پھر اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھے یعنی دوسروں کو ترجیح دے، صدقہ چھپا کر دے یہ زیادہ بہتر ہے، پھر صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتائے اور نہ ہی کسی دوسری صورت میں اس کا معاوضہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ باتیں صدقے کو برباد کر دیتی ہیں، یعنی اگر ہم نے کسی سے شکریہ کی توقع رکھی یا اس سے کوئی کام ہم نے لے لیا کہ اچھا ہم نے ان کو قرضہ دیا تھا یا ہم نے ان کی مدد کی تھی تو بدلے میں یہ ہماری خدمت کرے تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے صدقے میں نمود و نمائش یعنی ریا نہ ہو، کیونکہ وہ بھی صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، یہ چیزیں برباد کر دیتی ہیں صدقے کو۔ پھر اپنے دیے ہوئے صدقے کو حقیر جانے یعنی صدقہ دے کر بھی وہ اس بات پر غرور اور تکبر نہ کرے کہ اچھا میں نے تو انفاق کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، عاجزی ہی کا رویہ اختیار رکھے۔ پھر اگر صدقے میں اپنا بہترین اور پسندیدہ مال دے تو یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے، کیونکہ نیکی کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے جو کہا گیا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ پھر محتاج کو صدقہ دینے کے بعد یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ میرے مال میں اس کا یہ حق تھا اور میں نے اس کا حق ادا کیا ہے، اور مستحق کو اس کا حق دے کر ہم نے الٹا اپنے سر سے بوجھ ہلکا کیا۔ تو قرض حسنہ کے یہاں پر جو دو فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کو قرض دیں گے قرض حسنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس دے گا اور اس کے لیے اجر کریم ہے۔ تو پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا، یعنی ملٹی پلائی کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی ایک سے لے کر دس اور دس سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم دیکھیں کہ ایک تو مال ہمیں واپس مل جائے گا ہمارا وہ یعنی اجر کی صورت میں، اور کئی گنا بڑھا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو، 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا سکتا ہے اگر خالص اللہ کی خاطر دیا ہے تو۔ پھر دوسرا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمدہ اجر عطا کرے گا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے وہ مال بھی ہم کو واپس ملے گا، کئی گنا بڑھا کر واپس ملے گا، اور ساتھ میں اس پر اجر بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا مال ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے پر آپ دیکھیں کہ کتنے کچھ وعدے ہم سے کیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اگر قرض حسنہ ان کے لیے عمدہ اجر کا جو وعدہ ہے، تو آپ سوچیں کہ اس وقت جب انسان کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، جب انسان کے لیے ایک ایک نیکی بہت زیادہ قیمتی ہوگی، جب وہ نیکیوں کا محتاج ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں سے میرے عمل نامے میں کوئی ایسی نیکیاں آ جائیں جس کی وجہ سے میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نے جو صدقہ دیا تھا اسے جہنم کی آگ سے بچا لے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشقۃ التمر، کہ بچو جہنم کی آگ سے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔ تو یہاں پر دگنا نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ یعنی یہاں فیضاعفہ، وہ اس کو بڑھا دے گا، ملٹی پلائی کرے گا، جتنا دینا چاہے اتنا بے حد و حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے، اور آج دیکھیں کہ دنیا میں ہماری ضروریات تو کیسے بھی پوری ہو ہی جائیں گی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اتنا بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اپنی ضروریات کو ہم کم کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرنے کی کوشش کریں، جتنا کچھ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں۔ اور آپ دیکھیں کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جو بچے گا تو میں دوں گی، نہیں، بلکہ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں اور پھر یہ سوچیں کہ جو بچ جائے گا اس میں میں گزارا کر لوں گی، اور وہ گزارا ہو جائے گا، یقین جانیے اللہ تعالیٰ کبھی بھوکا نہیں سلائے گا۔ لیکن ہم کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے اپنے پاس سے مال بچا سکے اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے والے ہم بنے۔ اور آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، مال کی بھی، جان کی بھی، ٹیلنٹ کی بھی، وقت کی بھی، ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، یقین جانیے اس کا اجر بے انتہا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبی ایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جب تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ ترجمہ پیچھے سے پڑھا گیا اس لیے تاکہ دونوں چیزیں ساتھ میں آ جائیں، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینے کی بات کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرض حسن کے بدلے میں اچھا وعدہ فرمایا ہے کہ کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس دے گا اس کو، اور وہ جو بہترین اجر اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اس کے ساتھ ہی آیت ہے کہ اس دن تم مومنوں کو دیکھو گے، مومن مردوں اور عورتوں کو، کہ ان کا نور ان کے ساتھ، ان کے آگے آگے، ان کے دائیں بائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ اس سے ایک اور بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قرضہ دینا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کرنا، یہ قیامت کے دن ہمیں پل صراط پر روشنی کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کتنا، یعنی آیت چونکہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں، فوراً ایک آیت کے بعد جو اجر بتایا گیا کہ کئی، یعنی جو یہاں پر اجر کی بات ہے، آپ دیکھیں کہ اجر عظیم نہیں ہے، اجر کریم کا ذکر ہے کہ عزت والا اجر، عمدہ اجر، یعنی اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں اس لفظ کو، عزت والا اجر۔ تو یہ جو مومن اس وقت اس روشنی میں، اس نور کی روشنی میں جب راستہ طے کریں گے، تو سوچیں ذرا کہ وہ کس وجہ سے ہوگا، کہ جو دنیا میں انہوں نے اپنے اعمال سے ظاہر کیا تھا، جو دنیا میں انہوں نے اپنے ایمان اور عمل کا ثبوت دیا تھا، اس بنا پر ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب بائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ اور یہاں پر خاص طور سے ذکر ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ عورتیں بھی پیچھے نہیں رہیں گی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا سارا مال کہاں خرچ ہوا تھا آپ بتائیں؟ اتنی بڑی مالدار خاتون تھیں، بزنس وومن تھیں، اتنا بڑا ان کا جو بزنس تھا، اس کا جو مال تجارت، اتنے دور دراز کے ملکوں میں جاتا تھا اور وہاں سے آتا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ کہاں گیا سارا مال تجارت، کہاں گیا ان کا سارا وہ سب کچھ مال، سب اللہ تعالی کی راہ میں خرچ ہوا۔ پھر یہی نہیں بلکہ اور بھی دوسری جو صحابیات تھیں، ایون مدینہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ام شریک رضی اللہ عنہا تھی، انصاریہ خاتون، کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت سارے مکانات تھے، انہوں نے تقریباً ہر مکان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ تمام مہاجرین کو رہنے کے لیے جو بڑے بڑے ڈیلیگیشن آتے تھے اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے، انہی کے مکانات میں ان کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ تو وہ بھی ایک خاتون ہی تھیں، جب اللہ کے رسول نے غزوہ خیبر کے بعد ان کی زمین ان کو واپس لوٹانا چاہی، تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول واپس دینے کے لیے نہیں دی تھی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ عورتوں کا بھی خصوصاً ذکر ہے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے آپ دیکھیں کہ آج اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو باغ ہے، جب یہ آیات نازل ہوئی تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں قرض مانگتا ہے۔ پوچھا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ تو کہا گیا جنت۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول گواہ رہی کہ میرا جو اس قدر مین سٹی میں سب سے بہترین باغ تھا، یہ اللہ تعالی کی راہ میں نے قرض دے دیا، اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کر دیا، تو اسی کا بدلہ پھر یہ ملے گا جو قرض حسن دیا تھا اللہ تعالی کی راہ میں، اللہ تعالی اس کو اس طرح سے بڑھا کر دے گا کہ نور سے منور کر دے گا ان کو، تاکہ وہ پل صراط سے وہ راستہ طے کر سکیں۔ اور ہمیں پتہ چلتا نا کہ کسی کا نور جو ہے ایک دیے کی ٹمٹماتی ہوئی لو کی طرح ہوگا، کسی کا نور اپنے پیر سے لے کر سر تک ہوگا، کسی کا اور اس سے زیادہ بڑھ کر ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، اور سب اپنے اپنے نور کی روشنی میں راستہ طے کر رہے ہوگے، کیونکہ اس وقت سخت اندھیرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں ایمان کا واقعی میں نور عطا کرے، اور اس ایمان کے نور کی روشنی میں ہم راستہ طے کر سکیں۔ جس وقت میدان حشر میں فیصلے کے بعد مومن مردوں اور عورتوں کو جنت کا پروانہ ملے گا، اور وہ وہاں سے گزریں گے، تو ہم تو یہ سب جانتے ہیں کہ جنت کا جو راستہ جاتا ہے وہ جہنم سے ہو کر گزرتا ہے، اور ہر جنتی کو لازمن جہنم پر وارد ہونا ہوگا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور پل صراط سے گزرنا ہوگا. اس راستے میں سخت اندھیرا ہوگا. وہاں پر یہ مومنوں کا، ان کے جو نیک اعمال تھے اس کی وجہ سے جو ان کا نور تھا وہ نور کام آئے گا. جو جتنا ایمان میں پختہ ہوگا، جو جتنا ایمان میں کامل ہوگا، جس کے نیک عمل جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی اس کا نور یا اس کی روشنی پھیل رہی ہوگی. بعض روایت میں کہ کچھ مومنوں کی روشنی اتنی دور تک پہنچے گی جیسے مدینہ اور عدن کا درمیانی فاصلہ ہے، سبحان اللہ. بعض کا نور مدینہ سے سنا تک کے فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے جن کی روشنی ان کے اپنے قدموں سے آگے نہیں بڑھے گی. اس روشنی کی کمی بیشی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کی کوششوں سے اسلام جتنی دور تک پھیلا ہوگا اور لوگوں کو ہدایت حاصل ہوئی ہوگی، اسی نسبت سے اس کے نور میں کمی یا بیشی ہوگی. اسی نسبت سے اس کے نور میں کمی بیشی ہوگی. تو یہاں پر ان کے آگے اگر ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، کچھ اسکالرس نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے اعمال نامے ہوں گے جو ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جس کی بنا پر وہ اعمال نامے روشن ہوں گے اور جس کی روشنی میں وہ راستہ طے کریں گے. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے، ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر منافقین کا ذکر کیا گیا ہے. ظاہراً تو وہ بھی ایمان لائے تھے لیکن وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا تھا. اور یہاں پر بھی منافق مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر ہے، جیسے کہ پیچھے مومن مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا گیا. تو اس وقت منافقین یہ کہیں گے کہ تھوڑا سا اپنے نور سے ہم کو بھی فائدہ اٹھا لینے دو، لیکن ان سے کہہ دیا جائے گا کہ نہیں، جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. آپ سوچیں کیا وہ حال ہوگا یا کیسا وہ وقت ہوگا. اور ایک دیوار بیچ میں حائل کر دی جائے گی، ایک کے اندر رحمت ہوگی اور دوسرے میں عذاب ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے، عذاب سے کس کو واسطہ پڑے گا؟ جو منافقین ہوں گے. اس وقت جو اندھیرا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اندھیرے کو کیا چیز دور کرتی ہے؟ روشنی. کوئی مطلب لیمپ ہوتا ہے، کوئی چراغ ہوتا ہے. اگر کوئی چراغ لے کر چلتا ہے تو اس کی روشنی سامنے، دائیں بائیں، دائیں ہاتھ تو خوب پڑتی ہے، لیکن بائیں ہاتھ یا پیچھے کم روشنی جاتی ہے. تو اس دن بھی یہی حال ہوگا کہ روشنی آگے پڑے گی اور جو پیچھے منافقین ہوں گے ان کے لیے اندھیرا ہو جائے گا. تو وہ کہیں گے کہ ذرا سا وہ روشنی ہمیں بھی دکھا دو تاکہ ہم بھی راستہ طے کر لیں. تو ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. تو کیسا وہ وقت ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت منافقین یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہم کو اس عذاب سے بچا لیا جائے، ہمیں بھی اس روشنی میں راستہ طے کرنے دیا جائے، لیکن اس وقت ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. آج بھی ہم دیکھیں کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ واقعی میں پختہ ایمان ہے یا نہیں ہے، کامل ایمان ہے یا نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں ہے کہ ہماری زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور. کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کی جاتی ہو، اس کی سربلندی کی بات کی جاتی ہو، تو میں اپنا آپ بچانے کی کوشش کرتی ہوں کہ میری ذات پر آنچ نہ آئے، میری جان کو کوئی مشکل نہ پیش آئے، میں اپنا آپ بچا لوں، اپنے آپ کو بچا کر رکھوں، میں محفوظ ہو جاؤں، بس کافی ہے. صحابہ کرام نے اس وقت قربانیاں دی تھیں، اور ان کے انہیں قربانیوں کی وجہ سے، ان کے انہیں وہ نیک اعمال کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے اس وقت وہ نور ان کو فائدہ دے گا، یہ ان کے نیک اعمال کی روشنی ہوگی. تو وہی والی بات ہے کہ صرف خواب و خیال میں رہنا، تمنائیں کرنا، آرزوؤں میں مبتلا ہونا، اور یہ سوچنا کہ اچھا جب کی جب دیکھی جائے گی اور کوئی نہ کوئی ہمیں بچا ہی لے گا، یہ صرف خام خیالی ہے ہماری. ہم کو جب تک کہ اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں ایکٹیو ہونا ہے، ہمیں عمل صالح کرنا ہے، اور اس کے لیے ظاہر سی باتیں بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی نا، کچھ تکلیف اٹھانی پڑے گی، کچھ محنت، کچھ جد و جہد، کچھ کوشش کرنی پڑے گی، تبھی تو ہم وہ نور حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے اور ساتھ میں کوشش بھی کرنی ہے، یہ دونوں چیزیں مل کر کرنی پڑے گی. ورنہ اللہ نہ کرے آپ دیکھیں کہ منافقین کا کس قدر برا حال ہوگا کہ وہ ریکویسٹ کر رہے ہوگی کہ ہمیں بھی تھوڑی سی روشنی دے دو، لیکن کوئی انہیں روشنی نہیں دے گا اور کہا جائے گا کہ جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. استغفر اللہ. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. بڑی غور طلب آیت ہے، آپ دیکھیں وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے. اب آپ دیکھیں کہ منافقین سمجھ جائیں گے کیونکہ دنیا میں تو ہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی تھے، تو اس وقت وہ چاہیں گے کہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیں. تو اس وقت مومن ان کو جواب دیں گے کہ یہ جو روشنی ہمیں ملی ہے، یہ ہمارے عمل صالحہ کی بدولت ہم کو ملی ہے، ہمارے ایمان کی وجہ سے ملی ہے. یہ جو چیز کمانے کی تھی، یہ جو چیز حاصل کرنے کی تھی، تو تم تو اس کو دنیا میں چھوڑ آئے ہو. اب اگر تم روشنی چاہتے ہو تو یہ تمہیں دنیا سے ہی مل سکتی ہے. اگر تم واپس دنیا میں جا سکتے ہو تو جاؤ اور وہاں یہ روشنی تلاش کرو. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ایمانداروں کو ایمان اور عمل صالحہ کی روشنی عملاً اس وقت تک کی جائے جب انہیں تاریکی میں آگے بڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی. اس لحاظ سے پھر مطلب یہ ہوا کہ واپس اس مقام پر چلے جاؤ جہاں یہ نور تقسیم ہوا تھا، اور وہاں جا کر اپنے لیے روشنی کی تلاش کرو، یعنی جہاں سے یہ نور مل رہا تھا تم وہاں چلے جاؤ. اب دیکھیں کہ یہ مکالمہ چل رہا ہوگا اور پھر اچانک بیچ میں دیوار حائل کر دی جائے گی، اور پھر ایک طرف عذاب ہوگا ایک طرف رحمت. تو منافقین کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب ہمیں جہنم میں جانا ہے. تو ان لوگوں نے اصل میں کیا قصور کیا تھا کہ دنیا میں یہ ایمان کو اور اسلام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دیا مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا. تو لہٰذا اب جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ دنیا میں جھوٹ کے یہ وفادار رہے، جھوٹ بولتے رہے اور جھوٹ پر عمل کرتے رہے، دنیا پرست تھے، موقع پرست تھے، ہمیشہ فائدے حاصل کرنے کی فکر میں رہتے تھے کہ مجھے کہاں سے کوئی فائدہ مل جائے، مجھے کہاں سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے. قربانی کی سطح پر نہیں جیتے تھے بلکہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے جیتے تھے. دنیا میں مسلمان بنے بھی تھے تو مال غنیمت کے لیے یا دنیاوی فائدوں کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ یہ فرق تھا دراصل، اس لیے ان کو وہ عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. تو نہ ان کا اللہ تعالی کی ذات پر پختہ ایمان تھا، اور نہ ہی ان کو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر اعتماد تھا، نہ توکل تھا. ان کا ایمان ڈاواڈول تھا، متزلزل تھا. ان کو یہ وعدوں پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس وقت پھر انہیں پچھتانے کے علاوہ کوئی، جس وقت جب وہ سزا سے دوچار ہوں گے تو اس وقت سوائے پچھتاوے کے ان کے پاس پھر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں ان کی ساری ہمدردیاں، ساری دلچسپیاں کس کے ساتھ تھی؟ کافروں کے ساتھ تھی، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ تھی. اور یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام وہ کیوں کرتے رہے؟ کیونکہ اس شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈالا تھا. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكون كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون. کہ ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. قرآن کی یہی ایک آیت کے بارے میں آتا ہے کہ فضیل بن ایاز، ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اسلاف میں سے تھے، تو انہوں نے ان کی زندگی کا رخ بدل گیا تھا اس آیت کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد. کہا جاتا ہے کہ دور تابعین میں فضیل بن ایاز ایک ڈاکو تھے. ایک دفعہ وہ اپنے اسی کام کے سلسلے میں کہیں جا رہے تھے، یعنی ڈاکہ زنی یا لوٹ مار میں مشغول تھے، کہ کسی نے بلند آواز سے یہ آیت تلاوت کی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اس آیت کا پڑھنے کا انداز کہا جاتا ہے کہ اس قدر شیریں انداز بیان تھا اور اس کا اثر ان پر ایسے ہوا کہ وہ لرز گئے، اسی وقت توبہ کی اور اپنا ڈاکہ زنی کا جو پیشہ تھا وہ چھوڑ دیا اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے. پھر تقوی اختیار کر کے وہ مقام حاصل کیا کہ اس دور کے صالحین میں ان کا نام سر فہرست آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات واقع میں قرآن کی کوئی آیت اتنی دل نشین انداز میں پڑھی جاتی ہے، اس قدر خوبصورت تلاوت ہوتی ہے کہ سننے والے پر کچھ اور ہی اثر پڑتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ قرآن کا تو مقصد یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں کی حالت بدل جاتی ہے، لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، لوگوں کی زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی پہلے منافقین کا ذکر کیا گیا اور پھر یہاں پر قرآن کا ذکر کیا گیا۔ تو اس وقت منافقین کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، لیکن ان کی زندگیاں بدلی نہ ان کے دل بدلے، کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اور اہل کتاب بھی اس قرآن کو سن کر نہ وہ ایمان لائے، نہ ان کے اندر وہ جذبات پیدا ہوئے، کیونکہ ان کے بھی دل سخت ہو گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دھیرے دھیرے یعنی جب انسان دین سے دور ہوتا ہے، اس کی جو روح ہے وہ مردہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بے حسی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے۔ جب انسان اخلاق کی پستی میں گرتا چلا جاتا ہے تو اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے سامنے کتنی بھی اچھی باتیں آئیں، کتنے بھی اچھے لوگ اس کو اچھائی کی طرف آمادہ کریں لانے کے لیے، لیکن وہ ماننا نہیں چاہتا اور نہ مانتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مذاق کرنے لگتے ہیں، اس کو کھلواڑ بنا لیتے ہیں، ان کا پھر یہی حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہود و نصارہ، انہوں نے اپنے انبیاء کے جو بھی ان کے انبیاء کی تعلیمات تھی ان سب کو پس پشت ڈال دیا، ان کو بھلا دیا اور اس سے الٹ کرنے لگے، لہٰذا ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا یا ان کے دل سخت ہو گئے، اور پھر وہ فسق اور نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن سن کر دل کا نرم ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جانا چاہیے، اور حق سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے۔ تو چونکہ یہود و نصارہ نے ایسا کیا کہ وہ اپنی کتاب سے غافل ہو گئے، اپنی تعلیمات سے غافل ہو گئے، لہٰذا ان کے دل سخت ہو گئے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، ہم نے نشانی تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ تو جیسے پیچھے قرآن کا ذکر کیا گیا کہ قرآن کی آیت سن کر لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، تو مومن جب قرآن سنتا ہے تو اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، اس کے دل کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، لیکن جب منافق یا کافر قرآن سنتا ہے تو اس کی دل کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دراصل آپ دیکھیں کہ جو بارش کو دراصل وحی الہی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح سے مردہ زمین جی اٹھتی ہے بارش کے بعد، تو اسی طرح سے وحی الہی سے مردہ دل جی اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بھی انسانوں کو اس طرح سے زندہ کرتا ہے، ان کے دلوں کو دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے، ان کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، لیکن جو منافقین ہوتے ہیں ان کے اندر یہی آیت دراصل شکو کو شبہات پیدا کرتی ہیں۔ اور جو صحیح سلیم التبع لوگ ہوتے ہیں، جو صحیح دل رکھتے ہیں، جن کے اندر نیکی ہوتی ہے، تو وہ ان آیات سے ایسا اثر لیتے ہیں جیسے کہ بارش ہوتے ہی جو اچھی زمین ہوتی ہے لہلہانے لگتی ہے، یعنی اس پر خوب پیداوار ہوتی ہے، گھنی پیداوار ہوتی ہے، باران رحمت سے اس زمین کا حال بالکل مختلف ہوتا ہے، خوب اچھی وہ فصل لاتی ہے۔ اور جو زمین بنجر ہوتی ہے آپ دیکھیں تو اس کے اوپر بنجر زمین پر سوائے جھاڑیوں کے اور کانٹے دار درختوں کے اور کچھ نہیں اگتا۔ تو یہ قرآن سے بہت سارے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور بہت سارے لوگ نقصان میں بھی جاتے ہیں۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ قرآن پڑھ کر ہمارا کیا معاملہ ہے، کہ واقعی میں ہمارے دل نرم ہو رہے ہیں، کہ واقعی میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن رہے ہیں، کہ اس قرآن سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسے کہ فصل جب لہلہاتی ہے، جب بارش زمین پر پڑتی ہے تو نئے نئے پودے اگاتے ہیں اور مزید وہ فصلیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس قرآن کو پڑھنے سے میرے دل پر کیا وہ اثرات ہوئے ہیں، میرا دل نرم ہوا ہے، کیا اس وحی کے اثر سے میری نیکیوں میں اضافہ ہوا ہے، میری نیکیاں پروان چڑھی ہیں، کہ میں بس اگر اتنی ہی نیکیاں جو میں آج سے 10 سال پہلے کرتی تھی، 5 سال پہلے کرتی تھی یا 1 سال پہلے کرتی تھی وہیں پر ہوں، تو مطلب اس قرآن کی اس وحی نے میرے دل پر کچھ اثر نہیں کیا، اور اگر اس وحی کا اثر ہوگا تو میری نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ، میرے دن رات کے جو اعمال ہیں وہ بدل جائیں گے، اعمال صالحہ میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ مجھے خود غور کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں، ان آیت کو پڑھ کر میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، کیا چینجز آئے ہیں، تو مجھے خود غور کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، کہ اس میں نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیت کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخی ہیں۔ یہاں پر صدقے کی بات آئی ہے کہ صدقہ بھی دراصل صدق سے ہی نکلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کے رسولوں کو سچ جانتا ہے، تو اس سچائی کے نتیجے میں وہ اپنا عملی ثبوت پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا دل پسند مال خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کو صدیقیت کا درجہ مل جاتا ہے۔ تو صدیقیت کمال ایمان اور کمال صدق و صفا کا نام ہے، یعنی ہر نیکی میں، ہر اچھے کاموں میں انسان اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے ہمیشہ اور سچ ہی کی تلاش اور کوشش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں سے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ متفقون علیہ حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں صدیقین کا وہ مقام بیان کیا گیا ہے جو جنت میں انہیں حاصل ہوگا۔ فرمایا، جنتی اپنے سے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسمان کے کنارے پر دیکھتے ہو، یعنی ان کے درمیان درجات کا اتنا فرق ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یہ انبیاء کے درجات ہوں گے جن کو دوسرے حاصل نہیں کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی ان لوگوں نے ایمان اور تصدیق کا حق ادا کر دیا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں گواہی دی کہ واقعی میں یہ اللہ کے رسول ہے اور اس پر قائم رہے، تو ان کے لیے اجر ہے اور نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلایا، وہ دوزخ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیت سے کچھ سیکھنے اور سمجھنے والا بنائے، ہمارے ایمان میں، ہمارے عمل صالحہ میں اضافہ کرے، اور اللہ کرے کہ ہم کچھ کوشش، کوئی جد و جہد کرنے والے بنے، تاکہ ہمارے آج یہ نیک اعمال کی وجہ سے، یا آج اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان میں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور پختہ یقین ہو، تاکہ کل اس کی وجہ سے ہمیں وہاں پر ایمان کا نور نصیب ہو، اس کی روشنی میں ہم وہ راستہ طے کر سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ و وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.